أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات الله. یہ شاد اقدس ہے جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جو غیب پر ایمان لائے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جب ہم ان کو رزق دیتے ہیں تو اس سے انفاق کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے جو ہم نے آپ پر نازل کیا، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا، اور آخرت پر یقین رکھنے والوں میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے. کل ہمارے آپ کے درمیان بات ایمان بالغیب پر ہو رہی تھی، اور گفتگو یہ تھی کہ بہت سے انبیاء غیب ہیں جن پر ہم کو یقین ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا مگر ہمیں یقین ہے، جنت و نار کو ہم نے نہیں دیکھا مگر ہمیں یقین ہے. اب آئیے، آج میں ایک اور غائب کا تذکرہ کروں. آج نوی مجلس ہے، اور نو دن سے میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو میں جملے کہتا ہوں، آپ نے اس پر غور کیا کہ وہ کیا ہیں؟ الف لام میم. قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں، الف لام را، کا ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، نون. قرآن مجید میں بہت دیری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر حروف ہیں، الفابیٹس ہیں. آج قرآن کی آئے کو 1400 برس ہو گئے، ان الفابیٹس کے معنی کسی عالم نے ہمیں بتائے نہیں. الف لام میم کے نیچے آپ کو ترجموں میں قرآن کے الف لام میم نیچے لکھا مل جائے گا. ترجمہ جو ہے وہ ذالک الکتاب پہ شروع ہوگا. جتنے بھی ہم نے قرآن شریف دیکھے ٹرانسلیشن, یا تو ٹرانسلیشن کرنے والوں نے وہ جگہ نیچے خالی چھوڑ دی, اور یا اس کے اندر جیسے اوپر لکھا تھا ویسے نیچے لکھ دیا. اگر الف نام لام میم لکھا ہے تو الف لام میم نیچے لکھ دیا, اگر الف لام را لکھا ہے تو الف لام را لکھ دیا, اگر نون لکھا ہے تو نون لکھ دیا, اگر قاف لکھا ہے تو قاف لکھ دیا, اگر ہا میم عین سین قاف لکھا ہے تو ہا میم عین سین قاف لکھ دیا, اگر کہا یا عین صاد لکھا ہے تو کہا یا عین صاد لکھ دیا. ان کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں حروف مقطعات ہے. مقطعات کہتے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. حروف معنی الفابیٹس, وہ الفابیٹس جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں یہ وہ ہیں, یہ قرآن کا جز ہیں, یہ قرآن سے ہٹائے نہیں جا سکتے, یہ قرآن سے نکالے نہیں جا سکتے. ان کا وہی احترام ہے جو قرآن کا ہے, ان کو بغیر وضو مس نہیں کیا جا سکتا, ان کی تمام تر عزت وہی ہے جو قرآن کے کسی لفظ کی بھی عزت ہے. لیکن اسلام آئے کو 1400 برس ہو گئے, آج تک کسی کو اس کے معنی معلوم نہیں ہے. اور جب ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں تو کہا جاتا ہے یہ اللہ اور رسول کے درمیان کی کچھ کوڈ ورڈز میں گفتگو ہے, کچھ سیکرٹ باتیں ہیں جو اللہ نے کہیں رسول نے سمجھی, کہنے والا جانے سمجھنے والا جانے, لہذا اس کے معنی ہم نہیں بتا سکتے کیا ہیں. اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے یا رسول کو معلوم ہے, اللہ نے بتایا نہیں رسول نے بتایا نہیں. تو اب جب اللہ نے بتایا نہیں رسول نے بتایا نہیں تو بتائے کون؟ چونکہ رسول نے نہیں بتایا لہذا انہوں نے بھی نہیں بتایا جن کو رسول قرآن سمجھا کے گئے تھے. فرمایا ہم نے تو یہ سارے حروف اگر جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹے سے سورے کے برابر ہوتے ہیں. سورہ قل ھو اللہ سے تھوڑا سا بڑا سورہ بن جائے گا اگر یہ سارے حروف اکٹھا کر کے لکھ دیے جائیں. تو قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے سورے کے برابر قرآن مجید میں کچھ مال ایسا بھی ہے جس کے معنی غائب ہیں. ارے اب ہماری سمجھ میں ایک بہت بڑی بات آ گئی جو نہیں معلوم تھی. قرآن اور اہل بیت یہ دو ساتھی ہیں, تو اہل بیت کا بھی ایک غائب ہے قرآن کا بھی ہے. صلوات بھیجیں محمد. آج تک کسی نے نہ پوچھا کہ قرآن میں حروف مقطعات ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہر جگہ پوچھنے کی نہیں ہوتی کہ ہے تو فائدہ کیا ہے, جو رکھتا ہے وہی جانے فائدہ کیا ہے. ہر فائدہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا. تو عزیزان گرامی, میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا, آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ آیت میں پڑھنے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہر سال یہی شکوہ رہ جاتا ہے کہ وقت تمام ہو گیا، موضوع تمام نہیں ہوا، اس کو کیا کیا جائے؟ اسلام کا انجام اور اسلام کا آخر اور اسلام کا اینڈ برائٹ ہے، چمکدار ہے، روشن ہے، کامیابیوں سے بھرپور ہے، اور یہ خوشخبری ہم کو قرآن نے دی ہے. ہم اللہ کے وعدے کا اعتبار کیے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی شان قرآن نے یہ بتائی ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعدہ خلافی کرنا اچھے انسانوں کا کام نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. تو جب شریف آدمیوں کا کام نہیں ہے تو شریف انسانوں کا خالق کیا وعدہ خلافی کرے گا؟ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ معاذ اللہ اگر اللہ وعدہ خلافی کرے تو پھر ہمارے انجام، ہماری آخرت، ہماری جنت، ہمارے بھروسہ کیا؟ بھائی وعدہ کیا تھا جنت دیں گے، نہیں دی؟ وعدہ کیا تھا بخشش دیں گے، نہیں دی؟ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب وہ اللہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے اسلام کے اینڈ کے لیے کیا وعدہ کیا ہے؟ حالات آج جیسے بھی ہوں، زمانہ جیسا بھی ہو، مخالفتیں جتنی بھی شدید ہوں، مایوسیوں کے بادل جتنے بھی گہرے ہوں، دشمنیاں جتنی بھی طاقتور ہوں، لیکن اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے وہ مومنین سن لیں. ارشاد ہو رہا ہے سورہ نور میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ذرا ایک جملہ غور سے سنیے گا، آج میں تھوڑی ذہنی ایکسرسائز کراؤں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو ضرور ضرور زمین پر خلیفہ بنائے گا. تاکید کی دو لفظیں لگی ہیں، یہ عربی گرامر کا فلسفہ ہے، وہ اس میں آپ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتا. مالا مجھ پر بھروسہ کیجئے، ترجمہ غلط نہیں کر رہا ہوں، کہ وہ ضرور ضرور تم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا. ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارے پہلے والوں کو بنایا تھا. لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح تم سے پہلے والوں کو بنایا تھا. تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے تو دنیا میں لاکھوں ہیں. تو اللہ کا وعدہ لاکھوں سے ہے، تو کیا لاکھوں آدمی فردن فردن خلیفہ بنیں گے؟ کیا لاکھوں آدمیوں کو فردن فردن اقتدار دیا جائے گا؟ تو عزیزان گرامی، آپ یہ سمجھیے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی پاور میں آتی ہے تو ہر آدمی سے کہا جاتا ہے بھائی آج کل تمہاری حکومت ہے. جتنے پارٹی ممبر ہیں سب کھول گھومتے ہیں کہ ہم پاور میں ہیں لیکن سب پرائم منسٹر نہیں ہوتے. پارٹی کے جتنے آدمی ہیں سب پرائم منسٹر نہیں ہوتے. جو ان میں سے سب سے زیادہ سلیکٹڈ ہوتا ہے, چنا ہوا ہوتا ہے, سب کے اعتماد کا مرکز ہوتا ہے, وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہماری پارٹی کا آدمی پرائم منسٹر ہے لہذا ہم پاور میں ہیں اور ہم اقتدار میں ہیں. تو یہ تو دنیا میں پارٹی اپنے حساب سے سلیکٹ کرتی ہے. اب ایمان و عمل صالح کون چیک کرے؟ توجہ چاہتا ہوں. ایمان و عمل صالح چیک کرنے والا تو خدا ہے. جو ایمان میں سب سے اچھا ہو, جو عمل صالح میں سب سے بہتر ہو, اس سے وعدہ ہے کہ تمہیں پاور ملے گا. اور اس کے بعد پھر اس کے والے سب یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں پاور مل گیا. تو عزیزان گرامی, یہ فیصلہ بھی قرآن ہی کرے. تو ایمان کس کا زیادہ ہے اور عمل صالح کس کا بہترین ہے, یہ سوائے رسول کے ہمیں کون بتائے گا؟ اور آپ بتائیں تو مجھے بھروسہ نہیں, میں بتاؤں تو آپ کو بھروسہ نہیں. بھائی آپ بتائیں ٹھیک ہے, میں نہیں مانتا. میں بتا رہا ہوں آپ نہیں مانتے, تو بھروسہ بھی تو ہونا چاہیے. تو جب ہم نے سروے کیا حیات رسول کا تو ایک سے ایک مومن ملے, ایک سے ایک نیک عمل کرنے والے ملے, ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ ملے, بہتر سے بہتر لوگ ملے, مگر ایک آدمی ایسا ملا کہ ایک لڑائی میں جب جانے لگا تو رسول نے کہا کل ایمان جا رہا ہے. صلوات بھیج دیں محمد. ایمان جا رہا ہے. مومن ہونا اور ہے, کل ایمان ہونا اور ہے. دیکھیے کل کی پہچان یہ ہے کہ جز اس کی طرف کھینچتا ہے. مٹی کا کل جو ہے وہ یہ زمین ہے. آپ ایک ڈھیلا باندھ دیجئے تاگے سے, سال بھر بنا رہے گا. ایک دن قینچی سے کاٹ دیجئے, سال بھر ہوا میں رہنے سے اس کا مزاج نہیں بدلے گا. جیسے ہی کاٹا ویسے ہی نیچے آیا. ایک غبارہ گیس کا باندھ دیے تاگے سے, وہ اتنا بڑا یہاں تک ٹھہرا ہوا ہے, آپ تاگا کاٹیے وہ اوپر جائے گا. گیس کا غبارہ اوپر کیوں گیا, ڈھیلا نیچے کیوں آیا؟ کہا اس کا مرکز ادھر ہے, اس کا مرکز ادھر ہے. تو ہر جز اپنے کل کی طرف جاتا ہے. اب علی جو ہے وہ پہچان ہے ایمان کی. بڑا بات ہے محمد. وہ جب چلے تو حضور نے کہا کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں کل کفر کا سر لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جب جا رہے تھے تو رسول نے کہا کل ایمان جا رہا ہے. جب پلٹ کے آ رہے تھے رسول نے آتے دیکھا تو کہا علی کی ایک ضربت روز خندق عبادت ثقلین پر بھاری ہے قیامت تک. گئے تو تفسیر آمنو بنے, پلٹے تو تفسیر عمل الصالحات بنے. اب سمجھے آپ اللہ کا وعدہ کس سے ہے. اب پہچانیے کہ نسل علی کا بارواں جو پردے میں ہے. صلوات بھیج دیں محمد. کسی کو پردے میں کیوں رکھا ہے؟ تاکہ وعدہ پورا کیا جائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ وہ ضرور 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 ان کو زمین پر خلافت دے گا, اقتدار اعلیٰ دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. عزیزان گرامی, میرا نوجوانی سے دستور رہا ہے کہ میں بڑا سمپل پڑھتا ہوں اور عربی وربی کی لفظیں عربی آتی بھی نہیں ہے, تو مجھے جاہل آدمی ہوں اور دوسرے کو استعمال بھی نہیں کرتا ہوں. لیکن قرآن مجید کی یہ صفت آپ نے سنی ہوں گی کہ قرآن میں لفظیں کم سے کم استعمال ہوتی ہیں اور معنی زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. قرآن پاک کی یہ صفت میں سمجھتا ہوں اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں بہت کم لفظیں استعمال کر کے بہت بڑا مطلب جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہاں ارشاد ہو رہا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, اور اس دین کو طاقت دیں گے, اس دین کو پاور دیں گے, اس دین کو مکنت دیں گے. مکنت عربی میں اختیار اعلیٰ پاور کو کہتے ہیں, قابو پانا کسی چیز کو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اس دین کو پاور دیں گے اور اس دین کو قوت دیں گے جس کو ان کے لیے پسند کر لیا ہے. دیکھیے غور سے سنیے گا, تھوڑا سا یہ مضمون میرے حساب سے ڈیفیکلٹ ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ بہت ایزی کر کے اس کو پہنچ. اس دین کو پاور دیں گے, اس دین کو اقتدار اعلیٰ دیں گے جس دین کو ہم نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. اب یہ کتنی بڑی عبارت بنی, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. دماغ میں اس لفظ کو دیکھیے گا, یہ ایک اچھا خاصا بڑا سا لفظ ہے, دینہم الذی ارتضی لہم. محبوب, اس کو یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دین الاسلام, یا دین کا لفظ بھی ہٹا دیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اسلام, اور ہم ان کے لیے اسلام کو قوت دیں گے, اعلیٰ دیں گے. تو دینہم الذی ارتضی لہم کے لمبے جملے کے مقابلے میں لفظ اسلام ایک چھوٹا سا لفظ ہے اور مطلب پورا آیا جاتا ہے. لیکن اب اس کو کیا کیا جائے کہ اللہ یہاں پر بجائے لفظ اسلام استعمال فرمانے کے یہ لفظ زیادہ مناسب جان رہا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور ہم اس دین کو طاقت و اختیار دیں گے جس دین کو ہم نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. عزیزان گرامی، دین تو ایک ہی ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. لیکن جب قرآن میں اس دین کا تذکرہ ہوا تو دو جگہ پر، ایک جگہ جناب ابراہیم اپنے بیٹوں سے مخاطب ہیں اور ایک جگہ جناب یعقوب اپنے بیٹوں سے مخاطب ہیں. قرآن میں دو جگہ استعمال ہوا، ایک جگہ جناب ابراہیم بات کر رہے ہیں جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور ایک جگہ جناب یعقوب بات کر رہے ہیں جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں. اور وہ یہ فرما رہے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ ان اللہ اصطفى لکم الدین. دیکھیں میرے جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، ان اللہ اصطفى لکم الدین. اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے واسطے دین سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا. عربی میں ایک لفظ ہے استفا، استفا الف سواد ہوئے سے استفا، استفا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں سلیکشن، چن لینا، منتخب کر لینا، چن لینا، منتخب کر لینا، سلیکٹ کر لینا. قرآن میں ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا آدم کو اور نوح کو. دوسری جگہ استعمال ہوا ان اللہ اصطفى نوحا و ابراہیم، اللہ نے چن لیا نوح کو اور ابراہیم کو. تو استفا کے معنی ہے عربی میں سلیکشن، چن لینا، منتخب کر لینا. سب کی سمجھ میں آ گیا نا؟ عربی زبان میں استفا کا مطلب ہے کسی کا چن لیا جانا، اور جو چن لیا جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں مصطفیٰ. استفا کے معنی ہے سلیکشن، اور جو سلیکشن کے بعد سلیکٹڈ ہو کے نکلے وہ عربی زبان کے حساب سے مصطفیٰ ہے. یہ عربی لینگویج ہے. سلیکشن کہتے ہیں استفا کو. اب جو چناؤ میں جیت جائے، جس کا چناؤ ہو جائے، وہ کون ہوا؟ وہ مصطفیٰ. تو اب دو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے واسطے دین کو سلیکٹ کر لیا ہے. تو اب اس دین کا نام، اسلام کا دوسرا نام کیا ہوگا؟ دین مصطفیٰ. صلوات بھیج دیں محمد. سنیے گا بھائی، سنیے گا، استفا کے معنی سلیکشن، اور جو سلیکٹڈ ہو وہ مصطفیٰ. اسلام کو اللہ نے منتخب کر لیا انسانوں کے لیے، تو اسلام کا ہوا استفا. تو اسلام کا نام کیا ہوا؟ دین اسلام کا دوسرا نام ہے دین مصطفیٰ. اب یہ اپنی جگہ پر ذہن میں رہیے گا. عربی میں دوسرا اسی کے برابر کا لفظ ہے ارتضاء. استفا کے معنی ہیں چون لینا، استفا کے معنی ہے چن لینا، پسند، اور ارتضاء کے معنی ہے پسند کرنا. عربی میں اسی کا برابر کا لفظ ہے. دیکھیے آپ وزن دیکھ لیجئے دونوں کا، کانوں سے استفا ارتضاء ایک ہی برابر کے جملے ہیں نا. استفا کے معنی چن لینا، ارتضاء کے معنی پسند کر لینا. تو جو چناؤ کو عربی میں کہتے ہیں استفا، اور پسندیدگی کو عربی میں کہتے ہیں ارتضاء. جو چن لیا جائے وہ مصطفیٰ ہے، جو پسند کر لیا جائے وہ مرتضیٰ ہے. میری محنت کے بعد اب بچوں کے دماغ میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ عربی زبان کے حساب سے جو چن لیا جائے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو پسند کر لیا جائے اس کو مرتضیٰ کہتے ہیں. اسلام کا نام دین مصطفیٰ تھا، اسلام کا نام دین مصطفیٰ تھا، یہاں تک کہ 18ویں ذیلحج سن 10 ہجری آئی. اسلام کا نام دین مصطفیٰ تھا یہاں تک کہ 18ویں ذیلحج سن 10 ہجری آئی. زوال سے پہلے پہلے اعلان ولایت جناب امیر ہوا. اب جو آیت آئی تو ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم راضی ہو گئے، ابھی چنا تھا اب راضی ہو گئے. غدیر سے پہلے دین مصطفیٰ تھا، غدیر کے بعد دین مرتضیٰ. عزیزان گرامی، غدیر سے پہلے اسلام دین مصطفیٰ ہے، اور جب خدا نے قرآن میں کہا ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، پسند کر لیا. تو جب پسند کر لیا تو مرتضیٰ ہو گیا. اب جو وعدہ ہو رہا ہے وہ جملہ سنیے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو پاور دیں گے جسے پسند کر لیا ہے. اس دین کو پاور دیں گے وہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو پاور دیں گے، اقتدار اعلیٰ دیں گے جس کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. اللہ ری قرآن کی فور سائٹڈنیس. اب قرآن کی نظر قیامت تک نہ ہوگی تو کس کی ہوگی؟ کہ اسلام ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. اگر میں لفظ اسلام کہہ دوں گا تو ہر ایک کہے گا یہی ہے. لہذا فورکاسٹ کس اسلام کے لیے ہے؟ جو غدیر میں کامل ہوا ہے اس اسلام کو پاور. صلوات بھیجتے ہیں محمد. وَلَيُبَدَّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے. یعنی جس طرح ان کی زندگی خوف کے عالم میں گزر رہی ہوگی اس خوف کو امن و امان سے بدل دیا جائے. بعض حضرات نے، مفسرین نے یہ کہہ کے جلدی سے اپنا دامن چھوڑا لیا کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا، اس لیے کہ اس سے میرا مراد خلافت راشدہ کا زمانہ ہے. نہیں، یہ خیال میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ ایک وعدہ پورا کرے اور ایک وعدہ پورا نہ کرے یہ اس کی شان نہیں ہے. آپ پوری آیت پڑھیے. ارشاد ہو رہا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ان کے خوف کے عالم کو امن کے عالم سے بدل دیں گے. یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، سب کے سب میری عبادت کریں گے، کوئی شے شرک نہ کرے گی یا کسی شے کے ذریعے شرک نہ کیا جائے گا. تو خلافت راشدہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے شرک ختم ہو گیا ہو. ہندوستان میں مشرکین موجود تھے خلافت راشدہ کے زمانے میں، چین میں مشرکین موجود تھے خلافت راشدہ کے زمانے میں، یونان میں مشرکین موجود تھے خلافت راشدہ کے زمانے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ پورے روئے زمین سے شرک کا خاتمہ ہو گیا ہو. ایسا نہیں ہے کہ پورے روئے زمین کے اوپر کہیں شرک کا نام و نشان باقی نہ رہا ہو. خود یہ علاقہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ خلافت راشدہ کے قلمرو میں نہیں تھا، اور یہاں شرک تھا. شمالی ہندوستان کا علاقہ جو ہندوستان ہے آج، جو پاکستان بن گیا، وہ ادھر نکل گیا تھا سندھ وغیرہ، مگر جو ادھر کا علاقہ تھا پنجاب اور اس کے آگے یو پی اور گجرات اور یہ سب جو تھا تو مشرک رہتے مندر بنے ہوئے تھے سب کا. تو خلافت راشدہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ شرک کا وجود نہ ہو. اللہ کسی ایسے زمانے کی خبر دے رہا ہے جس میں شرک کا وجود ہی نہ ہو. اور یہ خبر رسول اللہ کی اس خبر سے مل رہی ہے کہ جب میرا آخری آئے گا تو مشرق سے مغرب تک ایک دین ہوگا. صلوات بھیجتے ہیں. حضور بات آج یہی پر تمام ہوگی. اور جیسا میں نے عرض کیا کل مجلس 10 بجے رات کو شروع ہوگی. میں اپنے ذاتی معاملات کو ممبر پر چھیڑنے کا قائل نہیں ہوں, مگر اگر کسی مسئلے میں میرے مولا کی شان اجاگر ہوتی ہو تو اس کو چھپانا بھی مناسب نہیں ہے. آج میں آپ کی خدمت میں یہ بات بتا دوں, کل کی رات ایسی نہیں ہے کہ یہ ذکر کیے جائیں, کہ میں نے اس سال جو اشرا پڑھا ہے آپ کی خدمت میں یہ صرف اعجاز مولا سے پڑھا ہے. اس لیے کہ 19 نومبر سے آج تک میں 101, 102, 101, 102 بخار میں مبتلا ہوں. اس وقت بھی بخار ہے مجھے, اور لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہ آپ کے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے نہ آپ کی آواز سے اندازہ ہوتا ہے. اور آپ یقین مانیے میں دن بھر اپنے مرحوم دوست حاجی دوست محمد کے گھر پر ان کے بچے لے گئے مجھے وہاں پڑھا رہتا ہوں. بات کرنے کو کسی دل نہیں چاہتا, ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کا موڈ نہیں ہوتا. مجلس میں آتا ہوں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی بیماری ہے. کم از کم حسین ابن علی کی اس فیض کو تو ہر ایک کو ماننا ہی چاہیے. یہ کوئی عقیدت کی بات نہیں ہے, یہ پورا معاملہ ہے. میرے پاس اتنی رپورٹیں رکھی ہیں, اپولو دلی کی, بیٹ کینڈی بمبئی کی, ہلا ڈوا ٹیسٹ, یہ وہ, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے ہماری آپ کی ملاقات کا یہ آخری سال ہو, اس لیے کہ بیماری دکھی انسان کی زندگی اس کا کوئی بھروسہ نہیں. تو ٹھیک ہے, ہمیں امید ہے کہ اگر آئندہ سال ہم نہ ہوئے تو آپ ایک سورہ فاتحہ سے ضرور یاد کر پائیں گے. بہرحال ہم کیا اور ہمارا وجود کیا, میں تو سمجھتا ہوں میری زندگی کا مقصد حاصل ہوا کہ میں نے ذکر امام میں الحمدللہ مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں, اور مجھے اللہ نے طاقت دی اور میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ بغیر کسی زحمت کے جو مجھے پڑھنا تھا وہ آپ کو سنا دیا. ایام اعضا ختم ہے, کل آخری رات ہے, آج نویں رات ہے, آج ہم آپ حسین کے جوان لال کا ماتم کرتے ہیں. عزیزان گرامی, مداح تو آتے جاتے رہتے ہیں, آقا نے وہ قربانی دے دی ہے کہ زندگی کربلا کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو. علی اکبر کی جوانی, علی اصغر کا بچپن, قاسم کی گل پیرہانی, عباس کا شباب, حبیب کی ضعیفی, جو جہاں پتا وہیں پر ٹھہرا ہوا ہے. عزیزان گرامی, آج کی رات حسین کے اس 18 برس والے کا ماتم ہوتا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر خدا کی صورت. علی اکبر صرف گھر کی رونق ہی نہیں تھے بلکہ علی اکبر بھرے گھر کے لیے تبرک بھی تھے. جس کو زیارت رسول درکار ہوتی تھی علی اکبر کو دیکھ لیتا. سوچئے اگر کسی ماں کا بیٹا کسی بڑے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے تو ماں کتنی شاد ہوتی ہے. لیلہ کتنی شاد ہوتی ہوگی، اللہ نے مجھے کیسی دولت دی، ارے میرا بیٹا رسول اللہ کی صورت. سوچیے اس ماں کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب علی اکبر اجازت لینے آئے ہو. صبح سے شام تک بازار شہادت گرم رہا، اور جب عباس کا خون میں ڈوبا عالم بھی آ گیا تو علی اکبر نے اجازت طلب کی. حسین نے ہر شہید کو روکا، علی اکبر کو نہیں روکا. کہا جاؤ بیٹا، خیمے میں جا کے بیویوں سے رخصت ہو. علی اکبر خیمے میں گئے، ماں سے رخصت ہوئے، پھوپھی سے رخصت ہوئے، بہن سے رخصت ہوئے. مجھے نہیں معلوم کیا کہہ کے اجازت لی. مجھے اتنا معلوم ہے جب نکل رہے تھے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. باپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے سر پہ خود رکھا. کہا جاؤ میرے لال، خدا حافظ. ایک جملہ کہوں گا، حسین کے چاہنے والوں کو مجمع ہے. اب جو علی اکبر چلے تو حسین در خیمہ پہ اکیلے رہ گئے. جب تک عباس گئے ہیں کم از کم پہلو میں علی اکبر کھڑے تھے، لیکن اب جو علی اکبر گئے تو حسین اکیلے رہ گئے. دیکھ رہے ہیں بیٹے کا جہاد، اور ادھر دروازے پر جناب لیلہ آ گئے. امام کا چہرہ دیکھ رہی ہے. ایک دفعہ دیکھا چہرے کا رنگ بدلا. کہا کیا مولا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلا، ایک پہلوان آیا ہے، جاؤ خیمے میں علی اکبر کے لیے دعا کرو. لیلا خیمے میں گئی، سیدانیوں کو جمع کیا، ہاتھ اٹھائے، یا رات کا یوسف علی یعقوب. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. اور جیسے ہی علی اکبر، دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ اطلاع ملی علی اکبر آئے ہیں، کامیاب ہو کے آئے ہیں. ماں تڑپ کے در خیمہ پہ آئی، دیکھا سرا کی کلیوں سے خون ٹپک رہا ہے. کہہ رہے ہیں بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، لوہے کا بوجھ ہلاک کیے دے رہا ہے. بابا پانی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ حسین تو شہید ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد، لیلہ تو زندہ رہی. جب پانی آتا ہوگا، ارے میرے لال. علی اکبر مقتل میں گئے، لیلہ خیمے میں گئی، زینب در خیمہ پہ آئی، حسین قبر صاحب کے انتظار میں کھڑے ہوئے. مقتل سے ایک آواز آئی، اے بابا میرا سلام. بوڑھا باپ، یا علی، یا علی. علی اکبر کے سرانے آئے، دیکھا پرچی کا پھل، کلیجے میں اتر کے ٹوٹ گیا ہے. علی اکبر ابھی زندہ ہے, کہہ رہے بابا میرے دادا آ گئے, ہاتھ میں جامع کوثر لیے ہیں, کائنات کے صادر حسین کا نثار, آسمان کو دیکھا, اپنی تنہائی کو دیکھا, علی اکبر کی تکلیف کو دیکھا, آستینیں چڑھائی, ایک ہاتھ زمین پر ٹیکا, ایک ہاتھ سے برسی کا پھل پکڑا, بسم اللہ وب اللہ پھل کو نکل آیا, علی اکبر کا دم بھی نکل گیا, منہ پر منہ رکھا, میرے لال علی اکبر خدا حافظ, باپ کو چھوڑ کر چلا.